کی نظر میں. بھلے قیام یہی آیہ مجیدہ جو عرض کی, انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا, خدا کے لیے قیام کرو, اکیلے ہو تو قیام کرو, دو ہو تو قیام کرو. قیام خدا کے لیے کریں, لیکن صورتحال جو عملی طور پر لوگوں کو درپیش ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے. کبھی امام معصوم یا نبی موجود ہیں, جب موجود ہیں ان کی معیت میں قیام کرو, ان کے حکم سے قیام کرو. قیام حکم خدا سے ہے, حکم خدا, امام منصوب خدا کی جانب سے, نہ خدا کے مقابلے میں. ہمارے ہاں جو امام پیش کیا جاتا ہے, کوشش پوری یہ ہوتی ہے کہ اس امام کو کسی طرح خدا کے مقابلے میں لایا جائے. امام خدا کی جانب سے ولی ہے, نہ خدا کے مقابلے میں ولی. جب خدا کی جانب سے ولی ہے تو جو کچھ حکم خدا ہے امام اس کو عملی کرنے کے لیے ہوتا ہے, اس کو نافذ کرنے کے لیے ہوتا ہے, نہ اس کو معطل کرنے کے لیے. امام کو خدا نے بھیجا ہی اس لیے کہ جو حکم خدا ہے اس کو عمل کریں, اس کو نافذ کریں. لہذا سید الشہداء علیہ السلام نے جب قیام کیا تو یوں نہیں کہ فقط سید الشہداء کو حکم تھا آپ قیام کریں, پوری امت کو حکم تھا آپ قیام کریں, لیکن سید الشہداء کے ہمراہ قیام کریں. جہاں امام نہ ہو, جیسے آج زمانہ غیبت کبریٰ میں ایک تفکر یہ پایا جاتا ہے کہ آیا زمانہ غیبت کبریٰ میں قیام جائز ہے یا نہیں, اور اس سلسلے میں بعض احادیث بھی نقل کی جاتی ہیں. انسان اپنی مرضی سے احادیث کا معنی کر سکتا ہے, نہ مطلب ان سے لے سکتا ہے. یہ تو فن ہے آج کل بہت زیادہ ہے یہ فن, کہ آیات کو اور روایات کو اس طرح سے معنی کریں کہ میرے مطلب کی بات نکلتی ہو اس سے, جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح سے یہ بات نکلا. مثلا ایک حدیث جو ظہور کے بارے میں ہے, میں نمونے کے طور پر عرض کرتا ہوں کس طرح حدیث سے دلخواہ من پسند استفادہ کیا جاتا ہے. حدیث ہے کہ یہ حدیث معصومین سے, پیغمبر اکرم سے بھی ہے یہ حدیث مروی ہے, کہ جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, زمین کو عدالت و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. یہ حدیث عموماً پیش کی جاتی ہے قیام سے, ظہور سے پہلے کے لیے, حالانکہ یہ حدیث ظہور کے بعد کے لیے ہے. یعنی ظہور فرما کر حضرت کیا کریں گے, نہ کہ کب ظہور فرمائیں گے, یہ شرط نہیں بیان کر رہی. یہ نہیں کہہ رہی کہ اس وقت ظہور ہوگا جب ظلم و جور بہت ہو جائے گا پھر ظہور ہوگا, بعض نے اس کو شرط سمجھا ہے. لہذا پورا مسلک بنا لیا, تفکر بنا لیا کہ زمین کو فساد سے بھرو تاکہ ظہور جلدی ہو جائے. کرتے ہیں یہ کام, لہذا سب سے بڑا منتظر اس کو سمجھتے ہیں جو فساد کرے تاکہ ظہور جلدی ہو جائے. تفکر ہے پورا اسلام پر, پورا مذہب بن گیا ہے اسلام پر. اگر امام موجود ہو جس طرح سے امام حکم دے اس طرح سے کریں, اگر امام غائب ہو جس طرح سے امام حکم دے اس طرح سے کریں. آپ پابند حکم امام ہیں, یہ سید الشہداء علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. یہ معصومین کا فرمان ہے سارا کہ خدا کے لیے قیام کرو, یہ قرآن کا فرمانا ہے کہ معصوموں کو خدا کے لیے قیام. اس قدر امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں مذمت کی ہے اس قوم کی, توجہ فرمائے, آج جو اس تفکر یا ذہنیت کے ساتھ ہے کہ امام کی عدم موجودگی میں قیام کرنا جائز نہیں ہے, امام کی عدم موجودگی میں قیام نہیں ہو سکتا, امام کی یہ امام کی موجودگی میں بھی قیام کے اہل قیام نہیں. جو زمانہ غیبت میں اہل قیام نہ ہو وہ امام کی موجودگی میں بھی اہل قیام نہیں ہے. نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے, بیسیوں خطبے نہجل بلاغہ میں آپ کو ملیں گے کہ جہاں پر امیر المومنین اکساتے ہیں، اٹھاتے ہیں کہ اٹھو قیام کرو، ایک بندہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس وقت شاید کوئی حدیث ان پر نازل ہوئی تھی کہ امام کے ہوتے ہوئے بھی قیام جائز نہیں. ابھی کوئی ایسی حدیث نازل ہوئی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ امام کی غیبت میں قیام جائز نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اس وقت شاید کوئی ہوگی ان کے پاس، دیندار تو تھے ہی وہ لوگ، نمازیں تو پڑھتے تھے، مسجد میں آتے تھے. امیر المومنین انہیں کہہ رہے ہیں قیام کرو، حاضر نہیں ہوتے تھے اٹھنے کے لیے. میں جب لگا اٹھا کے دیکھوں، اور وہ مذمتی بیان حضرت کے ان کے، تم کیسی قوم ہو، کیسے لوگ ہو تم، تمہیں دیکھ کر دشمن کی رال ٹپک آتی ہے. تم وہ لوگ ہو جن کے ذریعے سے نہ حق قائم کیا جا سکتا ہے، نہ عدالت برپا کی جا سکتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ اے کاش میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا، تم اٹھو گے اس ریوڑ کی طرح ہو جس کو میں ایک طرف سے جمع کرتا ہوں دوسری طرف سے بکھر جاتا ہے، تم اس پوسیدہ کپڑے کی طرح ہو جس کو ایک طرف سے سیتا ہوں دوسری طرف سے پھٹ جاتا ہے. ایک سے ایک جملہ سنیے. اس نے فرمایا کہ اے پروردگارا مجھے ان سے جدا کر، انہیں مجھ سے جدا کر. قرآن نے بھی واقعہ ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ قیام کی دعوت، موسیٰ معصوم، موسیٰ امام، موسیٰ نبی، قیام کی امت کو دعوت دیتے ہیں. امت نے جواب کیا دیا؟ قرآن پڑھ کے دیکھیے سورہ مائدہ، کیا امت نے جواب کیا دیا؟ کہ موسیٰ جنگ کی باتیں نہ کرو، جنگ ٹیروریزم ہے، ہم امن و امان چاہتے ہیں، اور ہمارا مذہب برادری کا مذہب ہے، مساوات کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے. موسیٰ کو سمجھا رہے ہیں، امت اٹھ کر اپنے امام کو سمجھا رہی ہے کہ آپ جنگ کی باتیں کرتے ہو، یہ لڑنے کی باتیں کرتے ہو، یہ ساری عمر لڑا لڑا کے ہمیں کیا کرو گے آپ. آخرکار جب موسیٰ نے کہا کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اپنی مقدس سرزمینوں کو آزاد کرو، اٹھو، کہنے لگے کہ نفیہ قوم جبارین، قرآن اس کے اندر جبار قوم ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، وہ ہمارا تیا پانچا کر دیں گے، وہ ہمیں نیست و نابود کر دیں گے، ہم بھلا ان کے مقابلے میں کیسے ٹک سکتے ہیں، ہم بھلا ان کے مقابلے میں کیسے لڑ سکتے ہیں. بارکیف جتنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت کر سکتے تھے کی، اور اس کے بعد صاف دو ٹوک الفاظ میں کیا کہا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ اگر موسیٰ جنگ کا بہت ہی شوق ہے تو آپ جاؤ اپنے رب کے ساتھ دونوں مل کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں گے اور نہیں گئے لڑنے. اس امت سے موسیٰ نے کہا کہ پروردگارا ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، پروردگارا یہ اہل قیام نہیں ہے، یہ کیا امت دی تو نے مجھے. یہ الفاظ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے ہیں کہ میں ان کو اٹھاتا ہوں فتنے کے خلاف کہ اٹھو قیام کرو، ہمیشہ کے لیے فتنے کو ختم کر دو، نہیں اٹھتے، قیام نہیں کرتے. فرمایا کہ اللہم لقد سئمتم وسئمونی ومللتم وملونی، میں نے انہیں تھکا دیا انہوں نے مجھے تھکا دیا، میں نے انہیں خستہ کر دیا، خطبہ 25 نمبر خطبہ، میں نے انہیں تھکا دیا انہوں نے مجھے تھکا دیا، میں نے انہیں خستہ کر دیا انہوں نے مجھے خستہ کر دیا. اللہم ابدلہم بی خیرا منہم، ان سے بہتر مجھے عطا کر، اور مجھے ان سے لے لے، انہیں مجھ سے لے لے، ان پر بہت بدتر سوار کر دیں، مسلط کر دیں. اب یوں نہیں ہے کہ غیبت امام کے زمانے میں یہ بہانہ ہے کہ امام ہوں گے تو لڑیں گے، نہ، قرآن نے بھی نمونہ پیش کیا کہ امام کے ہوتے ہوئے نہیں لڑے، قیام نہیں کیا، اور نہج البلاغہ میں امام کی فریادیں نکل گئیں. کوفہ، وہ کوفہ تھا جو امام کے ہوتے ہوئے نہیں اٹھا، امام کہہ رہا ہے کہ او میرے ساتھ اٹھو، بلکہ امام کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، پھر بھی قیام نہیں کیا. معلوم نہیں ان کے پاس کون سی حدیثیں تھیں، ان حدیثوں کی طرف استناد کر کے انہوں نے کوفہ میں چپ رہنا واجب قرار دیا تھا. جب آئمہ کے تعلیمات موجود ہے، قرآن موجود ہے، سیرت موجود ہے، امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا فرمانا تھا کہ جو بھی زمانہ غیبت کبریٰ میں قیام کو جائز نہیں سمجھتا وہ معصومین سب کو جھٹلا رہا ہے، سب معصومین کو جھٹلا رہا ہے. کیوں؟ کوئی معصوم ہمیں ایسا نہیں ملتا جس نے قیام نہ کیا ہو، کوئی معصوم ایسا نہیں. حتیٰ وہ آئمہ جو ہمیں ملتے ہیں کہ بہت ساکت خاموش تھے، اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں تاریخ سے آگاہی ہونی چاہیے، اگر قیام نہیں کیا کیوں، انہیں شہید کیوں کیا گیا؟ خاموش آدمی کو تو شہید کوئی نہیں کرتا، بے ضرر آدمی کو تو قتل کوئی نہیں کرتا، کیوں انہیں شہید کیا گیا؟ اکثر ذاکرین ممبر پر اس غلط روایات اور ضعیف حدیثیں بیان کر کے ان کے بارے میں ہمیں کیا حکم ہے؟ خوب یہ متاسفانہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں تو آشنائی نہیں ہے, اپنے دین سے آشنائی نہیں, ہمیں اپنی تاریخ سے نہیں آشنائی, ہمیں اتنا نہیں پتا کہ کربلا کی ایک چھوٹی سی تاریخ کی کتاب بھی ہمارے مطالعے سے نہیں گزری, معمولی سی مطالعہ پاکستان جتنی بھی اہمیت ہم نے پاکستان کربلا کو نہیں دی, مطالعہ کربلا نہیں کیا. اگر میں آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھ کر کہوں کہ پاکستان نیلسن منڈیلا نے بنایا, آپ نعرہ لگائیں گے نیچے سے, واہ واہ کریں گے مجھے, آپ کہیں گے کتنا جاہل آدمی ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کس نے بنایا. وہ پاکستان کی معلومات ہیں آپ کو, لہذا اگر میں غلط بیانی سے کام لوں آپ فوراً مجھے ٹوک دیں گے کہ بھئی غلط کہہ رہے ہو آپ, یا غلط فہمی ہو گئی ہے, یا اشتباہ ہے, یا جاہل ہو یا نادان ہو. پاکستان منڈیلا نے نہیں بنایا, پاکستان جناح صاحب نے بنایا. وہ پاکستان کے بارے میں تو معلومات ہیں لیکن کربلا کے بارے میں نہیں ہے. جو آئے جو پڑھتا جائے اس پہ واہ واہ, ہر ایک کو واہ واہ. ایک خاتون نے مجھ سے سوال اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ مولانا سے جا کر پوچھو کہ یہ لوگ عجیب ہیں کہ ان کے سامنے جو آگے پڑھے وہ اس کو واہ واہ کرتے ہیں, سب کو داد دیتے ہیں, کوئی غلط پڑھ کے جائے اس کو بھی واہ واہ, کوئی صحیح پڑھ کے جائے اس کو بھی واہ واہ, کوئی ادھر کی بات کر جائے اس کو بھی واہ واہ, ادھر کی بات کر جائے اس کو بھی واہ واہ. آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا ان محترمہ سے عرض کرنا کہ یہ آج کا نہیں ہے, یہ بڑا قدیمی ماجرا ہے, یہ موسیٰ کو بھی واہ واہ, یہ سامری کو بھی واہ واہ, یہ سب یہ مزاج ہے لوگوں کا. اگر معلومات ہو اپنے دین کی, ہمیں کم از کم ادنا معلومات ہو, ہمیں پتا ہو کہ مصائب پڑھ رہے صحیح پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہا. شہید موتا جی نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا, میں بعض جگہوں بیان بھی کیا ہے کہ ایک بہت اچھے خطیب تھے عالم, تو انہوں نے مجلسے پڑھنا چھوڑ دی, تو کسی دوست نے کہا کہ کیوں چھوڑ دی, انہوں نے کہا کہ ان لوگوں میں شعور نہیں ہے, فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا, رہنے دو. تو اس نے کہا نہیں آپ غلط فہمی کا شکار ہو, بدگمان ہو آپ لوگوں کے بارے میں. اس نے کہا میں آؤں میں آپ کو بتاتا ہوں. سردیوں کا موسم تھا, ایران میں بہت سخت سردی پڑتی ہے, بڑی برف پڑتی ہے, ٹیمپریچر مائنس ہو جاتا ہے. اس سردی کے موسم میں انہوں نے کہا او میں بتاتا ہوں کہ ان میں کتنا شعور ہے. سردی کے موسم میں مجلس ہوئی اور اس نے مصائب پڑھا, مصائب میں چونکہ سردی تھی سخت وہاں پر, ٹیمپریچر مائنس ہو, تو اس میں انہوں نے مجلس میں یہ پڑھا کہ کربلا میں بہت سخت سردی تھی, ٹیمپریچر مائنس تھا اور ہیٹر بھی نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, اور بچے لرز رہے تھے اور لوگ دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا. پھر وہ مجلس سے اتر کے آئے, انہوں نے کہا دیکھا ان کو 40-50 سال ہو گئے سنتے ہوئے کہ کربلا کا ماجرا گرمیوں میں ہوا تھا نہ سردیوں میں ہوا تھا. آج میں نے ان کے سامنے پڑھا کربلا میں بڑی برف پڑ رہی تھی, ٹیمپریچر مائنس تھا, یہ رو رہے ہیں اس پر, اس کو مصائب سمجھ رہے ہیں. اگر میں پڑھوں بہت گرمی تھی اور تشنا تھے بچے تو بھی روئیں گے, میں کہہ رہا ہوں سردی تھی تو بھی روئیں گے. شعور سے تو نہیں سنتے, ایسا شعور سے سنیں کہ کون کیا پڑھ رہا ہے. اپنے مذہب کی معلومات ہونی چاہیے ہمیں, کون کیا عقیدہ بیان کر, آیا اس عقیدے کا کوئی اسلام سے کوئی تشیع سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں ہے. جو آگے پڑھ جائے اس کو, عربی جو پڑھ رہے کہتے ہیں حدیث پڑھ رہا ہے, نہ ایسے نہیں. اکثر نماز فرض کے وقت ممبر پر ذاکری کے لیے نشست کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نماز بعد میں اور مجلس بر وقت, ان کے بارے میں دیکھیں. یہ ایک میں نے ان لوگوں کے لیے نام جو رکھا ہے نا, وہ دین بازی. دین باز وہ ہوتا ہے جو دین کو دین سے لڑائے, مومن کو مومن سے لڑائے, نماز کو عزاداری سے لڑائے, عزاداری کو نماز سے لڑائے, اصول کو فروع سے لڑائے, فروع کو اصول سے لڑائے. یہ ہوتے ہیں مرغ باز, مرغ لڑانے والے, بٹیر باز, بٹیر کو بٹیر سے لڑاتے ہیں, مرغ کو مرغ سے لڑاتے ہیں, پھر کہتے ہیں بڑا اصیل مرغ ہے یہ. تو مرغ کو مرغ سے لڑائے کہتے ہیں بڑا اصیل مرغ ہے یہ. جو مرغ انڈے دے وہ نہیں ہے اصیل, جو چوزے دے وہ نہیں ہے اصیل, جس کا گوشت کھاتے ہیں وہ نہیں ہے اصیل, جو مرغ مرغ پہ حملہ کرے وہ اصیل ہے, جو بلی پہ حملہ کرے وہ اصیل نہیں ہے, جو دشمن پہ حملہ کرے وہ نہیں ہے اصیل, جو اپنے ہی مرغ پر حملہ کرے اپنے جیسے پر وہ بہت اصیل ہے. ایسے ہی وہ کہتے ہیں بڑا زبردست ذاکر تھا, کیا کہنے اس کے, کیوں اس نے مومن کو مومن سے لڑا دیا, نماز کو عزاداری سے لڑا دیا, عزاداری کو نماز سے لڑا دیا, اصول کو فروع سے لڑا دیا, فروع کو اصول سے لڑا دیا. ایک تو بس میں نے کہا نا کہ ائمہ کو خدا سے معاذ اللہ لڑا دیتے ہیں. ایک کتاب ہے ابھی بھی موجود ہے, منقبت کی ایک کتاب ہے لکھی ہوئی, حملہ حیدری کے نام سے, اس کے اندر یہ موجود ہے یہ شعر بھی ظاہر. اب میرے ذہن میں تھوڑی سی تردید ہے کہ وہاں ہے یا نہیں, لیکن جس بزرگوار نے سنایا اسی کا حوالہ دیا, میں نے خود نہیں پڑھا اس میں. وہ کہا کہ رسول اللہ نے مثلا علی علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ آپ بہت بہادر ہیں, بڑے پہلوان ہیں, سب کو آپ شکست دے چکے ہیں, تو آج میں آپ سے کشتی لڑتا ہوں. علی علیہ السلام نے کہا نہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ بڑے بھائی ہیں, آپ رہنے دیں, گستاخی ہو جائے گی. لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں, آج میں کروں گا کشتی آپ کے ساتھ, آپ سب کو شکست دے چکے ہیں. بار کے انہوں نے مجبوراً مان لیا, چیلنج مان لیا کہ چلیں کرتے ہیں. زہر علی علیہ السلام بہت زور زیادہ تھا, طاقت زیادہ تھی, وہ سے تھا, اور قریب تھا کہ رسول اللہ کو مثلا گرا دیتے تو خداوند نے مثلا جبریل کو بھیجا کہ جو میرے رسول کو علی کے ہاتھ سے بچاؤ. وہ شعر بھی لکھا پھر اس کے بارے میں, نظم بھی باقاعدہ موجود ہے کہ خدا اور رسول اش بے ہم ساختن علی نہ یگانے بے انداختن. اب یہ دیکھیں جھگڑا, خدا کا رسول سے, رسول کا خدا سے, اور علی کا رسول سے, رسول کا خدا سے, یہ کیا باتیں ہیں, یہ کیا مسائل, یہ کہاں سے پیدا ہو گئی. یہ وہی بٹیر باز ہیں جنہوں نے بٹیر چھوڑ کے ممبر پہ آ بیٹھے ہیں. مورخ باز ہیں, کسی زمانے میں مورخ لڑاتے تھے, آج کل دین لڑاتے ہیں. آ کر آپ نماز اور آزاداری میں, نماز بھی دین کا حکم ہے, آزاداری بھی دین کا حکم ہے. جب دین کا حکم ہے تو یہ نہ کہو کہ وہ یا یہ, دونوں, روزہ اور نماز دونوں دین میں سے. اب کہو یا روزہ رکھو یا نماز پڑھو, کیا ربط ہے ان کا آپس میں؟ روزہ بھی رکھو, نماز بھی پڑھو, آزاداری بھی کرو, نماز بھی پڑھو.
سوالات جن حضرات نے پوچھے ہیں جو موضوع سے متعلق ہوں گے انہی سوالوں کے جواب دیے جائیں گے.
آپ نے کہا کہ شیعہ عمل ہے تو یہ حماسہ ہے, تو پھر باقی مذہب بھی عمل انجام دیتے ہیں تو کیا وہ شیعہ ہے؟ عمل نہ, جو عمل مرضی. اب جو جوا کھیلتا ہے وہ بھی کچھ تو کر رہا ہے, وہ بھی ایک عمل ہے. عمل سے مراد وہ جو حکم خدا ہے, وہ عمل جو انسان سے چاہا گیا ہے, نہ جو عمل من گھڑت ہم نے خود فرض کر لیا, میں نے اپنے لیے ایک عمل خود تجویز کر لیا. عمل جو قرآن نے کہا, عمل جو معصوم نے کہا, عمل جو رسول اللہ نے کہا, وہ عمل اور اس کے اندر تین رکن اور, نہ فقط عمل, عمل اور تین رکن اور, اس کے اندر وہ حماسہ ہے اور تشیع ہے. لہذا اگر کوئی کسی بھی مذہب میں یہ چار عنصر اگر مل جائے وہ شیعہ ہے, آپ اس کو یقین جان لے کہ وہ شیعہ. لیکن کوئی زبان سے کہ میں شیعہ ہوں لیکن عمل نہ ہو, اس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں. واقعہ کربلا کو ایک حادثہ بھی کہا جاتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ جبکہ ہمارے اکثر علماء و ذاکرین بھی اسے حادثہ کہتے ہیں. حادثہ اگر مراد یہ ہو کہ ایک اتفاق ہے جو ناگہانی طور پر نہ چاہتے ہوئے رونما ہو گیا, نہ اس معنی میں حادثہ نہیں ہے کربلا, اگر یہ مراد ہو حادثہ سے. لیکن اگر حادثہ سے مراد وہ جو عام اس میں کہا جاتا ہے, جیسے جنگ کو ایک حادثہ کہا جاتا ہے, یہ ایک واقعہ, ایک واقعہ کے معنی میں حادثہ کہا جاتا ہے, تو پھر کہہ سکتے ہیں. مذہب کی عملی نوعیت کو دین کہتے ہیں, تو کیا دین اسلام کو دین تشیع کہہ سکتے ہیں؟ بھلے کہہ سکتے ہیں, چونکہ دین تشیع فرقہ نہیں ہے, تشیع نوعیت اسلام کا نام ہے. لیکن نہ اس اسلام کو تشیع کہہ سکتے ہیں جو عمل کے بغیر ہے, لفظی, زبانی, اور وہ عملی اسلام کو تشیع کہہ سکتے ہیں. اسلام جب بھی عملی شکل اختیار کرے گا وہ عین تشیع ہوگا. ہمیں غیر شیعہ کو دعوت شیعہ دینے کے لیے کیا طریقہ اختیار اپنانا چاہیے؟ اب یہ خود مفصل موضوع ہے, اس کے لیے فرصت نہیں ہے. غیبت امام کے زمانے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری امام کے مذہب کو احیاء کرنا, عمل کرنا, دین کو عملی شکل دینا, ظہور کے لیے میدان ہموار کرنا. لوگوں میں عقل ہے لیکن شعور کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ خوب یہ ایک مشکل ہے کہ شعور, اس لیے کہ شعور ختم کرنے والے شعور پیدا کرنے والوں سے زیادہ ہیں, شعور دینے والے بہت کم ہیں, شعور لینے والے بہت زیادہ ہیں. جو شعور کو ختم کرتے ہیں, جو لوریاں سناتے ہیں. آپ نے کہا کہ حماسہ کے ایک معنی حرکت ہے, حرکت کی بھی کوئی منزل ہونی چاہیے. ہماری منزل کیا ہے اور ہماری حرکت کس جانب ہوتی ہے؟ ہماری منزل دین کا عملی ہونا ہے، ہماری منزل اس دھرتی سے ظلم کو ختم کرنا ہے، ہماری منزل وہ جو نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فرمایا کہ جب حقدار کو آسانی سے اپنا حق مل جائے، اتنی حرکت کرے کہ دین نافذ ہو جائے، اتنی حرکت کرے کہ ظلم اس زمین سے ختم ہو جائے۔ آج کے دور میں ایک عام انسان کے اسلام کی روح سے کیسے قیام کریں؟ آج کے دور میں دیکھیں کہ کہاں ضرورت ہے، اس ضرورت کے مطابق قیام کریں۔ پہلے اپنے آپ سے شروع کریں، پہلے اپنے اوپر اسلام نافذ کریں، پھر اس کے بعد باہر نافذ کر سکتے ہیں۔ آج جب شیطان بزرگ امریکہ کی شیطنت اپنے عروج پر ہے، تو حسین رسول و شہادت روضہ ائمہ شیعیان حیدر کرار پر کس طرح قیام ضروری ہے؟ کیا اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ بھلے کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہاں پر قدغن ہے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا ہے، پابندی ہے، لہذا کیا جا سکتا ہے۔ اس دور میں جب یزید وقت ائمہ پر حملے کر رہا ہے، روزہ ائمہ پر قابض کس طرح قیام کرنا چاہیے؟ وہی سوال ہے، قیام کرنا چاہیے۔ دیکھیں وہی قرآن نے جو بتایا کہ جس قوم کے مقدسات پر ظالم قابض ہوں، تو سامری کی بات بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ موسیٰ 10 سال 20 سال تبلیغ کی، موسیٰ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، سامری نے ایک ہفتہ تقریریں کی، لوگوں کو ساری باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو۔ وہ خدا کی طرف بلاتے تھے، گسالے کی طرف بلاتا تھا، وہ خدا کی طرف نہیں کہ گسالے کی طرف آ گئے۔ اگر قیام کرنا ہے تو قیام کا واضح ہے کہ اب آپ اپنی آواز اٹھائیں، سکوت توڑیں۔ یہ سکوت توڑنا خود ایک قیام ہے۔ ظلم کو پتہ چل جائے کہ ساری دنیا ظلم پذیر نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو جو ظلم کے مقابلے میں بھی ہیں۔ یہ آواز اٹھانا خود ایک قیام ہے، سکوت توڑنا، لب پہ تالے توڑنا، یہ بھی ایک قیام ہے۔ عنوان اسلام یعنی تشیع یعنی حرکت، مستقیماً دنیا میں جہاں بھی دیکھیں حرکت ہوتی نظر آتی ہے، وہاں شیعت نظر نہیں آتی۔ دنیا کا ایک ایسا بھی ہے جہاں حرکت ہے، یعنی فلسطین، جہاں شیعت نظر نہیں آتی۔ بھلے میں نے عرض کیا نا کہ جہاں پر بھی کچھ ہوتے ہیں عنوان، بورڈ لگے ہوئے ہیں، ان بورڈ کے نیچے جو کچھ ہے وہ نہیں ہوتا معیار۔ بورڈ جامعہ کا لگا ہوا ہے، نیچے جھونپڑا بنا ہوا ہے، جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں۔ کتنے جامعات ہیں دیکھیں آپ، اگر پاکستان کی شاید 100 پتہ نہیں کتنے نمبر پر ہے یونیورسٹیوں کے لحاظ سے، جتنی جاپان کے ایک شہر میں یونیورسٹیاں ہیں اتنی پاکستان پورے میں نہیں ہے۔ کون سی یونیورسٹیاں؟ معیاری یونیورسٹیاں۔ لیکن بورڈ اگر دیکھیں، جتنے بورڈ یونیورسٹیوں کے پاکستان میں، اتنی پوری دنیا میں نہیں، ایک ایک چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جامعہ بنا ہوا ہے بورڈ، لیکن ان کے نیچے جھونپڑے ہیں، ان کے نیچے پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح جہاں بھی بورڈ لگا ہوا ہو تو آپ نہ کہیں کہ یہیں پر ہے سب کچھ، کہ وہیں داخلہ لے لیں۔ جامعہ کراچی ہے تو جامعہ کراچی میں کیا داخلہ لینا، جامعہ حیدرآباد ادھر کسی روڈ کے کنارے کہیں بھی بنا ہوتا ہے اسی میں داخلہ لے لیں آپ، نہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بورڈ ہے، اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ جہاں بورڈ لٹکا ہوا ہو اسی کے نیچے سب کچھ ہے۔ میں نے تشیع کا بورڈ لٹکا لیا، میں شیعہ ہوں، کون سے رکن تشیع والے میرے اندر پائے جاتے ہیں؟ بعض جگہ بورڈ نہیں ہوتا لیکن مال کھڑا ہوتا ہے، وہاں پر اصلی مال پڑا ہوتا ہے بورڈ کے بغیر۔ اگر تشیع دیکھنا ہے، عملی تشیع، بورڈ نہیں ہے وہاں لگا ہوا لیکن سب کچھ تشیع کے نام پر موجود ہے، قیام موجود ہے، استقامت موجود ہے، شہادت موجود ہے، حق کے اوپر ڈٹ جانا موجود ہے، ظلم کی مذمت کرنا موجود ہے، ہر چیز موجود ہو، اسی کا نام تشیع ہے۔ اسلام ایک حماسی مذہب ہے، اس کے برعکس دوسرا ایسا یا غیر علاج، تھوڑا تیزی میں لکھا گیا ہے، مذہب جمہوری مذہب نہیں ہے۔ مشاہدے میں بات آتی ہے کہ باقی مذہب بھی ابھی تک وجود رکھتے ہیں اور وہ آج کسی بھی حوالے سے دنیا میں ذلت و رسوائی سے دوچار نہیں، جس طرح کے آج اسلام کے ماننے والے ہیں، تو کیا روح مذہب میں ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ بھلے ظاہر پوچھنا نہیں چاہتے ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں لیکن جتنی مسلمانوں میں اس وقت ذلت کی صورت حال بنی ہوئی ہے، دوسروں کے اندر نہیں ہے. نہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو عزت مند وہی قوم ہیں جن میں استقامت ہے، بغیر استقامت کے کسی قوم کو عزت نصیب نہیں ہوتی، اگرچہ حق پر ہی ہو لیکن جب تک اس حق پر استقامت نہیں دکھائیں گے عزت نصیب نہیں ہوتی. ذلت خدا کو مانتے ہوئے انسان ذلت کا راستہ اختیار کر دے وہ ذلیل ہی ہوگا. یوں نہیں ہو سکتا کہ چونکہ ہم خدا کو مانتے ہیں لہذا کبھی ہم ذلیل نہیں ہوں. راہ ذلت جب اپنا لیے تو ذلت ہے، اس کا انجام ذلت ہے. دوسری قومیں بھی ایسے ہی ہیں، جو بھی راہ ذلت اپنائے گا وہ ذلیل ہوگا. بس اسلام حق کا نام ہے، دوسرے مذاہب حق نہیں ہے، لیکن اس کے معنی نہیں کہ چونکہ ہم اسلام پر اہل ہزار ہمیشہ عزیز ہوں. اب بعض موضوع سے ہٹ کر ہے سوال، ظہور سے زیادہ سوال متعلق ہیں، اور انشاءاللہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے ظہور کا اور عصر غیبت میں اپنی ذمہ داریاں انتظار. انشاءاللہ خدا و تعالیٰ کبھی توفیق دے اور تھوڑی فرصت بھی ہو تو آپ کی خدمت میں اس موضوع کو عرض کریں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ. لہذا اس موضوع سے متعلق جو سوال ہیں ابھی رہنے دیں، اس فرصت کے لیے اگر نصیب ہوتی ہے. آسمانی مذہب سے کیا مراد ہے؟ عرض کیا ہے تشیع اور عمل کس طرح سے ایک ہیں، یہ تقریباً جواب گزر چکا ہے اس کے اندر. دور حاضر میں عراق کا مسئلہ واقعی غور طلب ہے، وہاں روز کئی شہادتیں ہو رہی ہیں اور مقدسات کی بے حرمتی ہو رہی ہے لیکن کوئی حرکت نظر نہیں آتی، برائے کرم اس پر روشنی ڈالیے. خوب یہی ہوتا ہے کہ جب امام خمینی نے ملت عراق کو دعوت دی، 10 سال تک انقلاب کے بعد مسلسل دعوت دی کہ قیام کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے، پوری امت مسلمہ آپ کے ساتھ ہے، اس جلاد کے مقابلے میں قیام کرو، لیکن نہیں اٹھے. اور وہ سامری 20,000 کلومیٹر ادھر سے آیا اٹھ کر، گسالہ ڈیموکریسی کا گسالہ لے کر، الیکشن کا گسالہ لے کر اور جمہوریت کا گسالہ لے کر اور پتہ نہیں کیا گسالہ لے کر سب اس کے پیچھے لگ گئے. گسالے کے پیچھے لگ گئے لیکن اپنے دین کے پیچھے نہیں لگے. یہ گسالہ پرستی ہے. یہ سامری کی بات سمجھ میں آتی ہے، امام کی بات سمجھ میں نہیں آتی. ایسی قوم عزت کا راستہ نہیں دیکھ سکتی کبھی بھی، اور خصوصاً ظالموں کے زیر سایہ رہ کر کبھی کسی کو عزت دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں نصیب. یہ طے. سید الشہداء نے اس لیے فرمایا کہ ظلم کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو ننگ و آر سمجھتا ہوں. عزت ہمیشہ زندہ رہنے میں عزت نہیں ہوتی، کبھی انسان کو موت گلے لگا لینے میں عزت ہوتی ہے. کربلا یہی ہے، کربلا میدان عزت ہے، اگرچہ سب شہید ہیں، عزت والے سب شہید ہیں. کیا یزید ریاستی جبر کی علامت ہے یا کیا ریاست خود جبر کی پیداوار نہیں ہے؟ کیا ریاست کی فطرت میں ظلم و جبر نہیں ہوتا؟ نہ، ریاست کی جبر میں طبیعت میں ظلم و جبر نہیں ہوتا. یزیدیت اس ریاستی جبر کا نام نہیں ہے، چونکہ اگر حق ہو یزیدیت اس وقت برسرکار آتی ہے کہ جب حق محور نہ رہے. اگر حق محور ہو جائے پھر اس ریاستی نظام میں جس میں حق معیار ہو اس میں جبر نہیں ہوتا، ظلم نہیں ہوتا. یزیدیت جب آ جائے، جب حق ختم ہو، میں نے پہلے کہا آمریت اور یزیدیت میں فرق ہے. آمریت وہ ہے جس میں حق پرست نہ ہو، یزیدیت وہ ہے جس میں حق نہ ہو. یزیدیت حق کے خلاف ہے، آمریت حق پرست کے خلاف ہوتی ہے. لہذا اگر حق ہو اور حق پرست ہو اس صورت میں جبر ختم ہو جاتا ہے. سیلاب کو روکنے کے لیے دیوار تعمیر کرنے کو ہم بزدلانہ عمل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہی تو مدافعت ہے. سیلابوں کے مقابلے میں بنیان مرسوس ہونا، کس طرح سیلاب رکتے ہیں؟ خاموشی سے نہیں رکتے، بھاگ جانے سے نہیں رکتے، سکوت سے سیلابی ریلے نہیں رکتے. جب ان کے آگے کوئی پشتہ کھڑا کیا جاتا ہے، مٹی کا پشتہ، پانی کے سیلابی ریلے مٹی کے پشتوں سے رکتے ہیں اور ظلم کے سیلابی ریلے انسانی پشتوں سے رکتے ہیں. جب ان کے سامنے انسانی مقاومت آ جائے اس وقت وہ رک سکتے ہیں، ورنہ نہیں رک سکتے. جو قومیں بزدل ہو جائیں پشتہ نہیں بن سکتی، اس کے سامنے روک نہیں سکتی اس ریلے کو، اس یلغار کو. سکوت کو دانشمندی کہنا، دانشوری کہنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کھنڈر کو جامعہ کہنا، جھونپڑے کو جامعہ کہنا، رکشے کو F-16 کہنا، یہ پاکستان میں اب رکشہ F-16 ہے. اسی طرح سکوت دانشوری ہے، جس قوم میں بزدلی دانشوری بن جائے اس قوم کا ہر آدمی دانشوار ہے، سب دانشوار قوم رہتی ہے. حضرت عیسیٰ کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کا عکس بھی جیسی معلوم نہیں ناخانہ ہے. جب کہ کربلا میں حضرت حسین کا مقصد علی اصغر کا ہاتھوں پر اٹھا کر جام شہادت نوش کروانا کیا بے حسی نہیں ہے، حالانکہ مولا جانتے تھے اور ان کے ساتھ مظلمانہ واقعات پیش آ چکے تھے. سوال روشن نہیں ہے کیا پوچھا جا رہا ہے. علامہ اقبال کے کلام کو آپ اپنے عدیلہ کے طور پر پیش کیے تو علامہ کے ان اشعار کو کس طرح دیکھتے ہیں جو ماتم اور عزاداری کے مطابق اپنے دلائل کے طور پر پیش کیے؟ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یہ تو علامہ اقبال کا نہیں ہے شعر، زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جو شعر ہو وہ علامہ اقبال کا، جو لطیفہ ہو کہتے ہیں نا سکھوں کے نام مشہور کر دیتے ہیں، جو شعر ہو وہ بھی علامہ اقبال کا شعر ہو جاتا ہے. یہ علامہ اقبال، علامہ اقبال کو پڑھے اگر آپ نے دیکھا کہ خود علامہ اقبال کے افکار کو پڑھے، خود اقبال نے کہا کہ میرے کلام میں تشیع موجود ہے، اے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. اقبال کو پڑھ کے پھر کوئی رائے قائم کرے نہ سن کر. مخالفین کون سے اقبال؟ اصل اقبال، اقبال کے بیٹے کو سمجھ میں نہیں آیا تو اور کس کو سمجھ میں آئے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ جتنے ہم اقبال سے دور ہیں، اے کاش ہم زیادہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی پاکستان جس کا تصور اقبال نے دیا تھا وہی پاکستان بنا دو، وہی پاکستان بنا دو. لیکن وہ پاکستان بنانا ان کے بس کی بات نہیں. لکھا ہے کہ امام غزالی کے نزدیک یزید کو برا مت کہو، شاید مرتے وقت توبہ کی ہو. اگر ابلیس مردود بھی ختم ہوتے وقت توبہ کر لے تو کیا ہم اسے بھی لعنت نہیں کریں گے؟ توبہ تو یہ صحیح یزید کی ترجمانی کی کہا تھا کہ غزالی نے یہ نافہمی کی، میں نے بات مثال دی ہے نافہمی کی، کہ اتنا بڑا آدمی غزالی حجت الاسلام جو تفسیر کا ماہر، حدیث کا ماہر، اخلاق کا ماہر، رجال کا ماہر، علوم و فنون کا ماہر، لیکن اسلام سمجھنے میں خانقاہ دین جب اس نے اپنایا تو اس کو یہ تک پتہ نہیں چلا کہ ظالم کے مقابلے میں بات کرنا عین اسلام ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ظالم کے خلاف بات نہ کریں چونکہ غیبت ہو جائے گی اس کی. یہ غزالی کا مذہب ہے، خانقاہی مذہب ہے. یزید کے خلاف بات کرنا، یزید پر لعن کرنا یہ واجبات میں سے ہے، یزیدیت کے خلاف قیام کرنا واجبات میں سے ہے. ایسا کون سا قدم اٹھانا چاہیے کہ مسلمانوں میں روح اسلام پیدا ہو؟ پہلے اسلام کو سمجھیں پھر آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. لکھا ہے کہ میری ساری فیملی سنی ہے، میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، میں شیعہ ہوں الحمدللہ. میری والدہ مجھ سے کبھی کبھی بہت ناراض ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم واپس ہمارے پاس آ جاؤ گے. میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. یہ شیعہ سنی سب کتابوں میں حدیث ہے موجود کہ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں پر خالق کی معصیت ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے جائز. والدین کی اطاعت وہاں کر سکتے ہیں جہاں خالق کی معصیت نہ ہوتی، ورنہ والدین اگر حق سے روکتے ہوں تو پھر نہ وہاں پر ان کی اطاعت نہیں کر سکتے. اینن اس طرح جیسے صدر اسلام میں وہ والدین کافر تھے، اولاد مسلمان ہو گئی تو وہ اطاعت واجب نہیں ہوتی. لہذا اگر والدین حق کے راستے سے روکتے ہیں وہاں پر ان کی اطاعت واجب نہیں ہے، بلکہ نہ صرف واجب نہیں ہے بلکہ جائز بھی نہیں. اگر وہ والدین کی بات سنو گے تو مواخذہ ہوگا، عذاب ہوگا. وہ خدا کی بات، خالق کے مقابلے میں کسی کی بات حجت نہیں ہے. کسی کی اطاعت واجب نہیں. سوال یہ ہے کہ جو امام حسن عسکری کے روزے پر بم دھماکہ ہوا اور جو پاکستان میں شیعہ حضرات احتجاج اور مظاہرے کر رہے ہیں, کیا اس سے کوئی فائدہ ہے یا صرف دکھاوا ہے؟ اگر کوئی فائدہ ہے تو اس کا کیا اثر؟ بہت فائدہ ہوتا ہے, بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ ساری دنیا کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ امامت کے ماننے والے پوری زمین پر موجود ہیں. یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنے مذہب سے لا تعلق نہیں ہے. یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اندر غیرت دینی مری نہیں, ابھی موجود ہے. یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ لبرل اسلام اور سیکولر اسلام کے باوجود ابھی ان کا ضمیر مردہ نہیں ہوا. اس ملک میں جہاں اسلام کو سرکوب کرنے کے لیے روزانہ کوششیں ہوتی ہیں مقدسات کے خلاف, پھر بھی یہی قوم اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے جب اس کے مقدسات کی توہین ہوتی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ 5 سال سے پاکستان میں اسلام سرکوب ہو رہا ہے لبرلزم کے نام سے, لیکن شان رسالت میں گستاخی ہوتی ہے. سب سے زیادہ احتجاج پاکستان میں ہوتا ہے اور سامرا پر واقعہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ احتجاج پاکستان میں ہوتا ہے. یہ قدر جانے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس قوم کا ضمیر مرا نہیں ہے, ابھی اس کے اندر غیرت دینی موجود ہے. فقط وہ جو اس غیرت کو غلط رنگ دینا چاہتے ہیں یا وہ پریشر لیک کرنے والا گروپ یا امت بیچنے والے اور دین بیچنے والے, اگر اس امت کی جان ان سے چھوٹ جائے پیشہ وروں سے, یہ امت آج بھی وہی اسلام کا پرچم گاڑ سکتی ہے جو صدر اسلام نے گاڑا تھا. یہ امت بھی کچھ کر سکتی ہے, صرف اس کو ان بھیڑیا بھیڑ نما بھیڑیوں سے نجات مل جائے. اس امت کو بھیڑ نما بھیڑیوں سے, جو بظاہر تو بہت ہمدرد نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں بے درد ہیں, ان بے دردوں سے نجات مل جائے, یہ امت بہت کچھ کر سکتی ہے. یہ سوال بھی مجالس کے بارے میں تھوڑا موضوع سے ہٹ کر بھی ہے اور تھوڑا وقت اس کے لیے چاہیے, مفصل ہے تھوڑا جواب اس کا. اب آپ کے احترام میں میں نے مختصر مختصر جواب دیے ہیں کہ ورنہ میں پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہاں یا نہ یہ جواب نہیں ہوتا, منہ بند کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن قانع نہیں ہوتا انسان اس سے. سوال کرتے ہیں بہت بڑا اور جواب کہتے ہیں کہ شارٹ جواب دو, یا ہاں یا نہ. ہاں نہ تو جواب نہیں ہوتا, ہاں نہ سے انسان قانع نہیں ہوتا, ہاں یا نہ سے انسان کی بصیرت نہیں بڑھتی, ہاں یا نہ سے علم نہیں بڑھتا, ہاں یا نہ سے انسان کو اپنا فریضہ نہیں پتہ چلتا. میری اپنی رائے یہ حقیر سی کہ ایک سیمینار میں ایک سوال ہونا چاہیے اور اسی سوال کی تفصیل ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے, سوال کھلے پھر جواب کھلے پھر ہمارے لیے عملی راستہ کھول کے سامنے آئے کہ ابھی کتنے تھے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں, ہم مثلا کیا سوچیں. یہ وہ سوال ہے جن کے لیے فرصت کی ضرورت ہے. ہاں یا نہ میں تو نہیں بتا سکتا ہمیں کیا ذمہ داریاں ہیں آپ کی. ہم ابھی عادی ہو گئے ہیں شارٹ کٹ کے اور مختصر کے, کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس, فرصت نہیں ہے ہمارے پاس, سوال بھی بڑے بڑے پوچھے ہیں, جواب ہمیں ایک منٹ میں دیں بتائیں. وہ ایک منٹ کے جواب جو ہے چٹکی کی طرح ہونٹ کے نیچے رکھ لینے سے وہ مشکل حل نہیں ہوتی انشاءاللہ. وہ ایک بزرگ کے بقول کے کہتے تھے لوگوں کے کہتے یہ کہ وقت نہیں ہے, وقت ہے وقت دیتے نہیں ہیں, دین کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں گے, ڈرامے دیکھتے رہیں گے اور گپ شپ لگاتے رہیں گے اور محافل لب و لاب کی, ان میں گھر سے فون بھی آتا رہتا ہے کہ آ جاؤ, ٹالتا رہتا ہے کہ بس راستے میں, حالانکہ اٹھا ہی نہیں ہے ابھی, وہاں پر نہیں اٹھتا, لیکن جب مجلس میں کہتے ہیں وقت نہیں ہے بار بار. تو ظاہر ہے خدا کرے کہ ہمارے پاس وقت آ جائے, یا وقت جو آیا ہوا ہے اس کو ہم سے ہی مصرف کر کے کچھ اپنی معرفت انشاءاللہ بڑھا سکیں. انشاءاللہ خدا ہم سب کو اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و عطرت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ اس ملت میں اتحاد و اتفاق برقرار فرمائے, بیداری عطا فرمائے, اتحاد و یکجہتی عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے پروردگار تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے محفوظ فرما, ان ظالمین کو ظلم سے نیست و نابود فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, سامرہ میں ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما, گستاخان شان رسالت کو نیست و نابود فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما, اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، عزاداران زین و شہداء جہاں کے بھی اپنے سائے حفظ و امان میں محفوظ فرما، لولی الحق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، خاص کر شہداء ثانیہ ہنگو کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔